الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم ولو بسط الله الرزق لعباده اور اگر اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے روزی میں وسعت کر دے فراخی کر دے لبغو فی الارض تو وہ زمین میں شرارت کرنے لگتے ولیکن ینزل بقدر ما یشاء لیکن اللہ تعالی رزق کو اتارتے ہیں ایک اندازے سے جتنی وہ چاہتے ہیں انہو بعباده خبیر بصیر بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں سے بہت زیادہ باخبر ہے اور اپنے بندوں کو بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. اس آیت کے شان نزول میں حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن میں اصحاب صفہ کا بھی ذکر آتا ہے اور حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں گرامی بھی آتا ہے کہ انہوں نے کفار اور مشرکین کی مالی اور فائنانشل شان و شوکت کو دیکھ کر اپنے دل میں بھی مالدار بننے کی تمنا کی. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے اور مالدار قبیلے تھے ان کی مالی پوزیشن کو دیکھ کر ہمیں بھی تمنا ہوئی کہ کاش کہ ہم بھی مالدار ہوتے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مالدار ہونے کی تمنا کرنا کسی حرص کی وجہ سے نہیں تھا یا دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ مال بھی تقرب الہی کا ذریعہ ہے. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا اور یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اگر ہم بھی مالدار ہوتے تو وجوہ خیر میں اس مال کو خرچ کر کے تقرب الہی کے مستحق ہوتے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس وقت اس آیت کا نزول فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سبھی کو برابری کے ساتھ مال عطا نہیں فرماتے، اور اس میں اللہ تعالی کی حکمت بالغہ ہے. ولو بسط اللہ الرزق، اگر اللہ تعالی روزی کو پھیلا دیتے اپنے بندوں کے لیے اور روزی میں ہر بندے کو فراخی نصیب فرماتے، ہر بندے کو وسعت عطا فرماتے، تو لبغوا فی الارض، زمین میں بندے شرارت کرنے لگتے. اس لیے کہ اگر ہر شخص برابر کا مالدار ہوتا تو کوئی کسی کا محتاج نہ رہتا، نہ کوئی چھوٹا رہتا نہ کوئی بڑا. اور جب کوئی کسی کا محتاج نہیں رہتا، ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، تو جب ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں فساد بڑھتا ہے. یہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے. آپ حضرات جن کا تعلق دوسرے ملکوں سے ہے، انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، افریقہ سے ہے، ان غریب ملکوں میں آپ حضرات نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، تو آپ وہاں کی صورت حال میں اور یہاں کی صورت حال میں زمین آسمان کا فرق دیکھتے ہیں. وہاں جو ہے چھوٹے بڑوں کی خوب اطاعت کرتے ہیں، اولاد بھی ماں باپ کی خوب فرما بردار رہتی ہے. اس لیے کہ وہاں کی صورت حال یہ ہے کہ بچے ماں باپ کے دنیاوی اعتبار سے محتاج ہیں. اگر میں باپ کی نافرمانی کروں گا، گھر سے محروم کر دیا جاؤں گا، زمین سے محروم کر دیا جاؤں گا، وراثت سے محروم کر دیا جاؤں گا، مجھے گھر سے باہر نکال دیا جائے گا تو میں کہاں جاؤں گا، کھاؤں گا کہاں سے، پہنوں گا کہاں سے. اس کے برخلاف اس ملک میں چونکہ اولاد کو اس قسم کی کوئی فکر نہیں رہتی، تو ہر بچہ اپنے باپ سے بغاوت کر رہا ہے. اس لیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اگر مجھے گھر سے باہر نکال دیا گیا تو حکومت کی طرف سے مجھے مکان ملے گا، حکومت کی طرف سے وظیفہ ملے گا، حکومت کی طرف سے میری ساری ضرورتیں پوری کی جائیں گی. تو جب لوگ یکساں ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہوتے، تو کوئی کسی سے دبتا نہیں ہے. اور جب کوئی کسی سے دبے گا نہیں تو سب اپنی خدائی چلانے کی کوشش کریں گے. جب سب اپنی خدائی چلانے کی کوشش کریں گے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. تو ایک پہلو اور ایک زاویے کے اعتبار سے تو یہ چیز بہت اچھی تھی کہ سب مالدار ہوتے تو کوئی محتاج ہی نہ ہوتا. لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حکمت ہماری فہموں سے بالا تر ہے. اس لیے اللہ تعالی نے صرف ایک محدود چیز کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ تعالی نے پوری کائنات کے نظام کو دیکھا کہ سب کو اگر برابر کی روٹی اور روزی دے دوں گا تو روٹی روزی کے اعتبار سے تو سب مستغنی اور بے نیاز ہو جائیں گے اور سب کے پرابلم حل ہو جائیں گے، لیکن اگر سب برابر ہو گئے تو دوسرے سینکڑوں مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تمام بندوں کو برابری کی روزی نہیں عطا فرمائی. اسی آیت کریمہ سے کمیونزم کے نظام کے عقلن درست نہ ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سب برابر ہوتے اور سب کے پاس برابری کی دولت اور برابری کی مالداری ہوتی تو کوئی کسی کے تحت نہ رہتا، کوئی کسی سے دبتا نہیں. اور کثرت مال کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان جب مالداری میں ترقی کرتا ہے تو اس کے اندر طمع، حرص اور ہوس بڑھتی ہے. ایک ورکنگ کلاس کے ایوریج آدمی کو آپ لے لیجئے، ہندوستان میں، پاکستان میں، جس کی زندگی ہی ایسی ہے کہ وہ صبح کو نکلتا ہے، نوکری کر کے 500 روپئے لے کر آتا ہے، جس سے 24 گھنٹے کا اس کا خرچ نکل جاتا ہے. اب ایک مہینے، دو مہینے، ایک سال، دو سال، تین سال، چار سال سے اس کی ایک سسٹم ہو گئی ہے، تو بڑے بڑے خواب نہیں دیکھتا، اس نے قناعت کر لی ہے اپنی اس زندگی پر، اس نے یہ ایکسپٹ کر لیا ہے کہ میری لائف یہی ہے. اور وہ مطمئن رہتا ہے اور دل میں اتنی ہی تمنا رکھتا ہے کہ بس بھائی مجھے روزانہ 500 روپے کی ضرورت ہے، 500 روپے مل جایا کریں. اسی شخص کو اگر 1 لاکھ روپے آپ دے دیں اور 1 لاکھ روپے دے کر کوئی تجارت لگا دیں، اب اس کی ہرس بڑھے گی، ہوس میں اضافہ ہوگا، تما اور لالچ بڑھے گی. اور یہ ایک کاروبار آپ نے اسے دے دیا ہے تو اسے دوسرے کاروبار کی فکر ہوگی. ایک لطیفہ ہے جس سے بات سمجھ میں زیادہ آ جائے گی، کہ ایک مالدار شخص تھا، وہ اپنی بیوی سے تاکید کرتا تھا کہ روزانہ سمپل کھانا پکایا کرو، تو روزانہ دال پکتی تھی. اور اس کے پڑوس میں ایک بیچارہ غریب آدمی تھا، ایوریج کمانے والا، تو اس کے یہاں مرغی بھی پکتی تھی، گوشت بھی پکتا تھا، پکوڑے بھی پکتے تھے، سموسے بھی کھاتے تھے، یہاں روزانہ دال روٹی اور وہاں اچھا اچھا کھانا. تو بیوی نے ایک دن سیٹھ صاحب سے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے اور ہم غربت والی زندگی گزارتے ہیں، اور ہمارے پڑوسی کو دیکھو، غریب آدمی ہے لیکن جو کچھ آتا ہے خرچ کر کے فارغ ہو جاتا ہے اور خوب اچھا اچھا یہ لوگ کھاتے ہیں. تو سیٹھ نے کہا اپنی بیوی سے کہ اصل میں اس نے 99 کا چکر نہیں دیکھا ہے، یہ بیچارہ 50 روپے لاتا ہے، 50 روپے خرچ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، 99 تک ابھی یہ پہنچا ہی نہیں ہے. تو بیوی نے کہا کہ نہیں سمجھی، کہ سمجھ میں آ جائے گی بات. دوسرے دن سیٹھ صاحب اٹھے اور انہوں نے 99 روپے ایک لفافے میں رکھے اور بیوی سے یہ کہا کہ اپنے پڑوسی کو دے دو، کہ یہ تمہارے شوہر کے لیے ہدیہ ہے ہمارے شوہر کی طرف سے. اب 99 روپے اس کے ہاتھ میں آ گئے، روزانہ جو 50 روپے ہی کماتا تھا. تو دوسرے دن سے وہاں بھی دال پکنی شروع ہو گئی، اب وہ ساری خوشبوئیں ختم ہو گئی. تو ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تین دن گزرے، سیٹھ صاحب نے کہا کہ دیکھ لیا تم نے یہ 99 کا چکر ہے. تو بیوی پھر بھی نہیں سمجھی، تو اس نے پڑوس والے کی بیوی سے کہا کہ تمہارے یہاں اچھے اچھے کھانے پکتے تھے اور 2-3 دن سے وہ کھانے پکنے بند ہو گئے ہیں. تو کہا کہ اصل میں ہمارے میاں نے یہ کہا کہ 99 روپے ہمارے پاس آئے ہیں، اب یہ 100 بننے چاہیے، اور جب یہ 100 بن جائیں تو پھر یہ 200 بننے چاہیے، اور 200 کے بعد یہ 300 بننے چاہیے، اور 300 کے بعد یہ 400 بننے چاہیے. تو جب کوئی ایوریج پوزیشن میں رہتا ہے اسے ہوس نہیں ہوتی، بس آیا کھایا پیا اور فارغ ہو گیا. اور جب مالداری بڑھتی ہے، ہوس بڑھتی ہے، ہرس بڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر سب ہی کو مالدار بنا دیتے تو ہوس بڑھتی، ہرس بڑھتی، تما بڑھتی. اور ہرس اور تما کی وجہ سے ہر شخص یہ چاہتا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی میں لے لوں، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی میں لے لوں، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی میں لے لوں. تو لبغ فی الارض، زمین میں شرارتیں ہونے لگتی. تو ایک تو یہ کہ ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہوتا، کوئی کسی سے دبتا نہیں، اور دوسرا یہ کہ ہوس اور ہرس بڑھتی، لہذا ہر شخص یہ کوشش کرتا کہ مجھے خوب مل جائے. اسی سے یہ اشکال بھی دور ہو گیا کہ اللہ جل جلالہ وام منوالہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہم لوگوں کو فراوانی دیتے تو زمین میں فساد ہو جاتا، تو آخرت میں کیوں فساد نہیں ہوگا جب جنت میں اللہ تعالی سب کو عیش و عشرت کا ہر سامان نصیب فرمائیں گے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا جو ہے وہ خیر اور شر دونوں کی جگہ ہے، لہذا یہاں خیر بھی رہے گا اور شر بھی. تو یہاں عیش و عشرت کے ساتھ ساتھ ہوس اور تما اور ہرس بھی ہے، اور جنت کے اندر خیر ہی خیر ہے، تو وہاں عیش و عشرت کے سامان تو ہوں گے لیکن ہوس تما اور ہرس نہیں ہوگی. اور جہاں ہوس تما ہرس انڈیپینڈنسی اور بے نیازی یہ چیزیں نہیں ہوگی، تو وہاں آپس میں جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے روزی کو پھیلا دیتے تو لبغ فی الارض، زمین میں شرارت کرنے لگتے. ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اندازے سے جتنی چاہتے ہیں روزی کو نازل فرماتے ہیں. انہ بعبادہ خبیر بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ باخبر ہے، اپنے بندوں کو بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. وہ اپنے ہر بندوں سے ہر بندے سے باخبر، ہر بندے کو کے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، باطن کو بھی دیکھ رہا ہے. اس لیے اسے پتا ہے کہ کسے کتنا دینا ہے، کتنا نہیں دینا ہے، تو اندازے سے تقسیم کر رہا ہے. اور رزق کو ذرا آپ اور عام لے لیجئے کہ رزق سے مراد کھانے پینے کی روزی، اور رزق سے مراد ذہانت کی روزی، تو کھانے پینے میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم، یہ بھی روزی ہے. اسی طرح ذہانت فطانت یہ بھی روزی ہے، اللہ کسی کو زیادہ ہوشیار کرتے ہیں کسی کو کم. اسی طرح خوبصورتی حسن و جمال یہ بھی اللہ کی طرف سے روزی ملتی ہے، کوئی کسی سے زیادہ خوبصورت ہے. اسی طرح علم یہ بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم. اسی طرح روحانی دولت تقویٰ یہ بھی روزی ہے، کسی کے پاس کم کسی کے پاس زیادہ. تو ہر قسم کی نعمتوں میں اللہ تعالی نے کمی زیادتی کی ہے تاکہ کسی نہ کسی درجے میں ہر شخص کسی نہ کسی کا محتاج ہو جائے. ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس مال کم ہے، تو اللہ نے ہمیں ان کا محتاج بنا دیا کہ ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھا جائے. اور اس کے برخلاف ہمیں ذہانت بہت زیادہ دے دی، ہوشیاری بہت زیادہ دے دی تاکہ یہ ہمارے محتاج رہیں. اسی طرح ہمارے پاس ذہانت بہت زیادہ ہے تو ان کو اللہ نے علم بہت زیادہ دے دیا. ہمارے پاس ذہانت بہت ہے، ان کے پاس علم بہت ہے، ان کے پاس مال بہت ہے، یہ علم میں اور ذہانت میں ہمارے محتاج ہو گئے، ہم علم میں اور مال میں ان کے محتاج ہو گئے، اور یہ ذہانت میں اور مال میں ہمارے محتاج ہو گئے. یعنی کسی نہ کسی طرح ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے کا محتاج بنایا ہوا ہے تو دنیا کا نظام کتنا اچھا چلے گا، سب پیار محبت سے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ تو کچھ حکمت ہے جو علماء کے سامنے کھلی ہے، باقی دوسری حکمتیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اس لیے کسی ایک ایگزامپل کو اور ایک منفرد مثال کو لے کر یہ اعتراض کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا کیوں بنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسے بیمار کیوں ہوگا کیا ہوگا، اللہ نے اس کو مجنون کیوں بنایا ہوگا، اللہ نے اسے فقیر کیوں بنایا ہوگا، ہم نہیں سمجھ سکتے. ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک مدرسہ ہے اور مدرسے میں محتمم ہے اور محتمم کے نیچے 25 اساتذہ 50 اساتذہ کام کر رہے ہیں اور اس مدرسے کے اندر 500 بچے پڑھ رہے ہیں. تو جب کوئی طالب علم محتمم کے کسی فیصلے کو سنتا ہے تو وہ چونکہ اپنی ہی حالت کو دیکھتا ہے تو اسے اعتراض ہوتا ہے کہ عجیب قانون ہے، اس قانون کا کیا فائدہ ہے. کسی مدرس کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو وہ مدرس کو اشکال ہوتا ہے کہ عجیب قانون ہے، اس قانون کا کیا فائدہ ہے، یہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے. لیکن محتمم چونکہ 500 طلبہ اور 50 اساتذہ کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ اس میں فرد واحد کا نقصان ہے لیکن مدرسے کے جتنے افراد ہیں ان سب کا اس میں فائدہ ہے. اس لیے ہم کسی کو اندھا دیکھتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جس کے سامنے پوری کائنات ہے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ، انہیں پتا ہے کہ اس ایک آدمی کو اندھا کر کے پوری کائنات کا کیا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہیں. اب اس آیت کا ربط اوپر والی آیت سے بھی عجیب و غریب ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادت کو جو ایمان لے آتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں قبول فرماتے ہیں. اور عبادت کے اندر دعا بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ دعا بھی قبول فرماتے ہیں. تو اس پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہت چیزیں مانگتے ہیں، ہم مومن بھی ہیں اور اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، پھر بھی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مومنین کی اور اعمال صالحہ کرنے والے کی ہر عبادت کو اور دعا کو قبول فرماتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دعا قبول نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سب کی مرادیں پوری فرماتے اور تم سب کو برابر بنا دیتے تو لبغوا فی الارض، زمین میں فساد ہو جاتا، زمین میں شرارتیں ہونے لگتی. اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری اس حالت کو دیکھ کر تمہارے مناسب جو چیز ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں اور باقی تمہاری دعاؤں کو بطور ذخیرے کے آخرت کے خزانے میں رکھ دیتے ہیں. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤمن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، مؤمن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. میرے بھائیو، اللہ سے مانگو اور اللہ سے مانگو اور اللہ کو منواؤ، اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھو اور گڑ گڑا کر اس سے مانگو، اور آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے. دعا کے شرائط کو سمجھو، حلال کھانے والے، حلال پینے والے، حلال پہننے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو خلوص کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دیتا. اسی طرح اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو یقین کے ساتھ نہیں کرتا کہ اب مجھے تو کینسر ہو گیا ہے اور کینسر کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے مرنا ہی مرنا ہے، لیکن چلو اب دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ شفا عطا فرما دے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہے، دل دماغ کہیں اور ہے اور دعا میں الفاظ چل رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتی جو جلدی کرتا ہے، جلدی مچاتا ہے. یعنی یہ کہ یار ایک مہینے سے دعا کر رہا ہوں اللہ میاں تو دعا قبول نہیں کر رہے ہیں، ایک مہینے سے کر رہا ہوں اللہ میاں دعا قبول نہیں کر رہے ہیں، اور بہت دعا کی لیکن قبول نہیں. تو میرے بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جدیر القدر پیغمبر نے جب فرعونیوں کے خلاف دعا کی اور ان پر بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی بد دعا قبول فرمائی. تو موسیٰ پیغمبر کی دعا اگر 40 سال کے بعد قبول ہو سکتی ہے تو ہماری دعا اگر آنن فانن قبول نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کی وجہ سے اسے ٹالتا رہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر، اور آمین کہہ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اللہ ہماری ہی نسل میں سے نبی آخر الزمان کو پیدا فرما. اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار سال کے بعد اس دعا کو شرف قبول عطا فرمایا. اللہ ضرور قبول فرماتے. اللہ سے مانگو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور اس تاخیر میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں. مثلا الدعاء مخ العبادة، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. اب آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی اور اس بیماری کے دفعیے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اللہ شفا عطا فرما دے، اے اللہ شفا عطا فرما دے، اے اللہ شفا عطا فرما دے. اب اس بیماری سے پہلے اتنا دل لگا کر اور خلوص کے ساتھ آپ دعا نہیں کرتے تھے، تو یہ جو عبادت کا مغز ہے اس میں اللہ نے آپ کو بیماری میں ڈال کر لگایا. اب اللہ کو آپ کی یہ عاجزی اور یہ اخلاص کے ساتھ دعا کرنا اور عبادت کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آپ کی بیماری کو طول دے دیا، اور 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال تک اس بیماری میں آپ کو رکھا تاکہ آپ 4 سال تک اس عبادت کا جو مغز ہے دعا اس میں مشغول رہیں. اور اس کے نتیجے میں میرے بھائیو اللہ کا قرب کتنا نصیب ہو گیا ہوگا، اور پھر اس قرب کو عطا فرمانے کے بعد 4 سال 5 سال 10 سال کے بعد اللہ دعا قبول کر کے اس بیماری سے نجات بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مؤمن کی ضرور قبول ہوتی ہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مؤمن کا ہتھیار ہے. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا سے وہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں جو آ گئی ہیں، اور وہ مصیبتیں رکتی ہیں جو ابھی آئی نہیں ہے. تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو چیز مانگی گئی ہے وہی چیز اللہ عطا فرماتے ہیں. مانگا تھا کہ اللہ مجھے اچھا گھر دے دے، اللہ اچھا گھر دے دیتے ہیں. یا یہ کہ مانگی ہوئی چیز اللہ عطا نہیں فرماتے، لیکن جو چیز مانگی گئی ہے اسی کے برابر کوئی مصیبت اترنے والی تھی، اللہ نے اس مصیبت کو دور کر دیا. مثلا مانگا تھا گھر اور دکان تھی، چل رہی تھی، اس پر کوئی آفت آنے والی تھی اور وہ برباد ہو جانے والی تھی، تو اللہ تعالی نے گھر تو نہیں دیا لیکن گھر کے بدلے میں وہ دکان جو برباد ہونے والی تھی اسے بچا دیا. تو اس طرح اللہ تعالی نے مصیبت کو ہٹا کر دعا قبول کی. اور تیسری شکل یہ ہے کہ نہ اللہ تعالی دنیا میں مانگی ہوئی چیز دیتے ہیں، نہ اللہ تعالی کسی مصیبت کو ہٹاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی اس دعا کو آخرت میں خزانے میں رکھ دیتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندے کا حساب ہوگا اور بندے کے نام اعمال تولے جائیں گے اور اس کی دعاؤں کا ثواب جب اللہ تعالیٰ میزان میں رکھیں گے تو بندہ کہے گا اے اللہ، میں نے تو اتنی ساری عبادتیں نہیں کی تھی، اتنا سارا ثواب کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیری وہ ساری دعائیں ہیں جو تو میرے در پہ آ کر کرتا تھا اور میں دنیا میں تجھے کچھ دیتا نہیں تھا. تو اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تاکہ آج اس کا ثواب مجھے مل جاتا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعام منوالو ہماری ہر دعا کو قبول ضرور فرماتے ہیں، لیکن بعض مصلحتوں کی وجہ سے جو چیز ہم نے مانگی ہے وہی چیز عطا نہیں فرماتے بلکہ دوسری شکل میں دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ آخرت میں دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، وہی ہے جو بارش کو اتارتا ہے، بارش کے لیے عربی زبان میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. جب بارش کے لیے لفظ الغیث استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت پر بارش جب انسان کو اس بارش کی ضرورت ہو, جب جانوروں کو اس بارش کی ضرورت ہو, جب زمین کو اور کھیت کو اس بارش کی ضرورت ہو, اس کو کہتے ہیں الغیث. تو وہی اللہ ہے جو غیث یعنی ضرورت کے موقع پر بارش کو اتارتا ہے, من بعد ما قنطوا, لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد. وینشر رحمتہ, اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ تعالی بارش اتارنے والے ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو جانا تو کفر ہے. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. مایوسی کا مطلب یہ کہ بارش سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ بارش اترنے والی نہیں ہے. اللہ سے تو وہ مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ آپ بارش اتاریے, اور اللہ کسی نہ کسی وقت ہماری دعا قبول کر کے اتاریں گے, لیکن ایسا ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ عموماً بارش جو ہے وہ جولائی اگست میں شروع ہو جاتی ہے اور ابھی تک نہیں, سپٹمبر ہو گیا, اکتوبر ہو گیا اور بارش نہیں آئی. تو لوگ دنیاوی اسباب کے اعتبار سے جب مایوس ہو جاتے ہیں اور انتہائی درجے کی ضرورت ان کو بارش کی ہوتی ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ بارش کو اتارتے ہیں. اچھا, مایوسی کے بعد کیوں اتارتے ہیں؟ اس لیے کہ سورج جو ہے وہ اپنے ایک نظام کے تحت چل رہا ہے. سورج جو ہے وہ اپنے ایک نظام کے تحت چل رہا ہے. اگر بارش بھی اپنے ایک نظام کے مطابق چلتی رہتی تو انسان کائنات کی ہر چیز کے بارے میں یہ سوچتا کہ بھائی سب ٹھیک ہے, چل رہی ہے اپنے اپنے نظام کے مطابق, اور یہی خود چل رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو کائنات میں ایسا رکھا ہے کہ انسان کا یقین خطا نہ کر جائے اور اسے یہ احساس ہو کہ نہیں, اس کائنات میں ہر چیز اپنے اپنے محور میں خود بخود نہیں گھوم رہی ہے بلکہ کوئی گھمانے والا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں. تو یہ بارش جو ہے, بارش وہ بھی اسی قسم کی ہے کہ بالکل ٹھیک جولائی میں شروع ہو گئی اور ٹھیک سپتمبر میں بند ہو گئی, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ کبھی ایک ہفتہ جلدی شروع ہو جاتی ہے, کبھی ایک ہفتہ لیٹ آتی ہے, کبھی دو مہینے لیٹ ہو جاتی ہے, اور کبھی جو ہے اتنی برستی ہے کہ اس سے کھیت بھی اثر انداز ہوتی ہے, کھیت پر اثر انداز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے مایوس ہو جانے کے بعد ہم ہی بارش کو اتارتے ہیں, اور بارش کو اتار کر ہم اپنی رحمت کو پھیلاتے ہیں. رحمت کو پھیلانے کا مطلب کہ زمین لہلہانے لگتی ہے اور اس سے نباتات اگتے ہیں اور اس کے اوپر پھل لگتے ہیں اور سبزیاں لگتی ہیں, کھیت پکتی ہیں. تو ہم ہی بارش کو اتارتے ہیں اور ہم ہی زمین سے پیداوار کو اگا کر تمہاری اور تمہارے جانوروں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, وہی کارساز ہے, اور جب وہی یہ سب کچھ کرتا ہے تو الحمید وہی قابل تعریف بھی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے. آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا, زمین کو اللہ نے پیدا کیا. زمین پر غور کرو, آسمانوں پر غور کرو, اللہ تعالی کی کائنات میں ایک ایک ذرہ جو ہے وہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے. اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے. اور اسی طرح وما بث فیہما من دابہ, اس کی نشانیوں میں سے وہ جانور ہے جو اللہ تعالی نے زمین اور آسمان میں پھیلا دی. زمین میں جو جانور ہے اور جو جاندار ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں, انسان ہے, اور اسی طرح قرآن نے خبر دی ہے کہ جنات بھی ہیں, اور اسی طرح اور حیوانات ہیں, چوپائے ہیں, اور جنگلوں میں درندے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا مخلوق اللہ کی ہوگی جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اور علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں عجیب عجیب جانوروں کی حالت بیان فرمائی ہے, اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض سانپ ایسے ہیں کہ حاملہ عورت اگر انہیں دیکھتی ہیں تو اس کا حمل گر جاتا ہے, اور بعض سانپ ایسے ہیں کہ جب اس کی نظر سے ہماری نظر ملتی ہے تو فوراً آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھو یہ اللہ کی کائنات میں یہ چیزیں ہیں, لیکن اللہ ہم پر کرم کتنا کرتا ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سننے میں آئے گا کہ ایسا سانپ حاملہ عورت کے سامنے آ گیا جس کی وجہ سے اس کا حمل گر گیا. ایسا بہت کم سننے میں آئے گا کہ ایک سانپ ایسا آ گیا جس کو دیکھ کر کے کسی کی بینائی چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت سارے رینگنے والے چلنے والے جاندار کو پیدا فرمایا ہے, پر آسمان میں بھی ہیں, آسمان میں فرشتے ہیں, اور فرشتوں کے علاوہ اور بھی کوئی مخلوق ہو تو اللہ جانتے ہیں بہتر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے زمین اور آسمان میں جاندار کو پھیلا دیا, اور پھر نہ صرف یہ کہ اس نے پھیلایا بلکہ پھیلانے کے بعد وہ ان کو موت دے گا, اور موت دینے کے بعد قیامت کے دن ان سب کو جمع بھی کرے گا. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ, اور جس وقت بھی وہ چاہے گا وہ ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ, جو کچھ مصیبت تمہیں پہنچتی ہے, فبما کسبت ایدیکم, وہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے. ویعفو عن کثیر, اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں, بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے جسم میں کوئی رگ دھڑکتی ہے, دل دھڑکتا ہے, یا کوئی شخص چلتے چلتے پھسل جاتا ہے, یا یہ کہ کسی درخت کی ٹہنی سے کسی کو چھوٹی چھوٹی سی خراش آتی ہے, چھوٹا سا بروز, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تمہارے عمل کی وجہ سے. ما اصابکم من مصیبت, علامہ قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے وہ حضرات مستثنی ہیں جن سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, اور اسی طرح کوئی مجنون شخص ہے, اسی طرح نابالغ بچہ, یہ کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں. اسی طرح اولیاء کرام کہ جن کے نام اعمال میں سیاہی نہیں ہے, اس لیے کہ اولیاء کرام کا حال یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرتے نہیں, اور گناہ کرتے ہیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں, تو یہ متقی بندے جو ہیں اگر ان سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے فوراً توبہ کر لیتے ہیں, تو ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ رفع درجات کے لیے ہے. لیکن کون ولی ہے کون نہیں ہے اس کا تو ہمیں پتہ چلتا نہیں. تو نابالغ بچے اور مجنون, پاگل, بے عقل, اور انبیاء کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ ان کے رفع درجات کے لیے. ان کے علاوہ باقی اگر کوئی مصیبت میں پڑتا ہے تو وہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ رحم اتنا کرنے والے ہیں کہ ویعفو عن کثیر, بہت سے گناہوں کو تو وہ معاف ہی کر دیتا ہے. یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی گناہ کرے گا تو میں ضرور سزا دوں گا دنیا ہی میں, یا یہ کہ دنیا اور آخرت میں سزا ضرور دوں گا, معاف کروں گا ہی نہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو معاف فرماتے ہیں. اور احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تھوڑی بہت مصیبت بھی جو دنیا میں کسی بد عملی کی وجہ سے آتی ہے تو اس کی برکت سے دنیا ہی میں سزا سے بندہ نمٹ جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں بھی سزا ملے اور آخرت میں بھی سزا ملے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب باریک نقطہ یہاں پر بیان فرمایا ہے, اس کی طرف میں آپ حضرات کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ جسمانی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے. تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ برے عمل کی وجہ سے اور گناہ کی وجہ سے جس طرح جسمانی تکلیف پہنچتی ہے اور جسمانی مصیبت آتی ہے, اسی طرح برے اعمال کی وجہ سے انسان کو روحانی مصیبت میں بھی مبتلا کیا جاتا ہے. کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اسے دوسرے گناہ پر آمادہ کرتا ہے, اور جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ تیسرے گناہ پر آمادہ کرتا ہے, یعنی اس کی روحانیت کو نقصان ہو رہا ہے. حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے الدواء الشافی ایک کتاب لکھی ہے, اس کتاب میں حضرت نے فرمایا ہے کہ دنیا میں گناہ کرنے کی نقد سزا یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان دوسرے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, اور دنیا میں نیک عمل کرنے کی نقد جزا اور نقد بدلہ یہ ہے کہ اس نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے دوسرا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, یہ جو گناہ ہیں ان کی وجہ سے صرف دنیاوی مصیبت میں انسان مبتلا نہیں ہوتا بلکہ اس کی وجہ سے روحانی مصیبت میں بھی مبتلا ہوتا ہے. لہذا گناہوں سے خوب بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گناہ ہم نے کیا وہ دوسرے تک لے گیا, دوسرا کیا تیسرے تک لے گیا, تیسرا کیا چوتھے تک لے گیا, اس میں ترقی ہوتے 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 ہم کسی روحانی کینسر میں مبتلا ہو جائیں, نفاق میں مبتلا ہو جائیں, شرک میں مبتلا ہو جائیں, کفر میں مبتلا ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں. اس سے گناہوں سے خوب بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اگر گناہ ہو جائے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں فوراً متوجہ ہو کر توبہ کر لینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچاتے ہیں, وہ یعفو عن کثیر, اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما ہی دیتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرنا چاہے تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وما انتم بمعجزین فی الارض, اور تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرانے والے نہیں ہیں اور عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں گے تمہاری گرفت کر سکتے ہیں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی مددگار نہیں ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی حامی نہیں ہے. ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ, اس کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں سمندر میں. یہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اس لیے کہ آپ 10 پینی یا 50 پینی سمندر کے پانی میں ڈالو وہ فوراً اندر چلی جائے گی, اور اتنی بڑی بڑی کشتیاں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل عالم پہاڑوں جیسی کشتیاں. وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ, اللہ کی نشانیوں میں سے سمندر میں کشتیاں ہیں پہاڑوں جیسی, اتنی بڑی بڑی کشتیاں, وہ سمندر میں غرق نہیں ہوتی اور پھر وہ چلتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پانی میں غرق ہونے سے بھی ہم ہی بچاتے ہیں, اور ہواؤں کو بھیج کر کشتیوں کو ہم ہی چلاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم ہواؤں کو روک دیں تو یہ کشتی وہیں کی وہیں کھڑی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہواؤں کو اگر کچھ زیادہ ہم بھیج دیں تو یہ کشتی تباہ و برباد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یشا, اگر اللہ چاہے, یسکن الریح, تو ہوا کو تھما دے, فیضللن رواکد علی ظہرہ, تو سمندر کی پشت پر یہ کشتی کھڑی کی کھڑی رہ جاوے, اور کھڑی کی کھڑی رہ جاوے, نہ دائیں جا رہی ہے نہ بائیں, نہ آگے نہ پیچھے. اب اس کشتی کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کے سب بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے, اس لیے کہ آگے کہیں بڑھنے کا سوال ہی نہیں. لیکن اللہ جل جلالہ وعمن والہ اس کشتی کو چلاتے ہیں, ہواؤں کو بھیجتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں عجیب عجیب نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مؤمن کے لیے صابر اور شاکر کا لفظ استعمال کیا, اس لیے کہ مؤمن جو ہے وہ ہمیشہ مصیبت پر صبر کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کی نعمت پر شکر کرنے والا ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان دو حصوں پر تقسیم ہو جاتا ہے, آدھا شکر ہے اور آدھا صبر ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے, یعنی ہر مؤمن کے لیے اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کشتیوں کو چلاتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اب یو بی ہن بیما کسبو, یا تو اللہ تعالیٰ اسے ہواؤں کو روک کر وہیں تھما دے, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کشتیوں کو سخت ہواؤں کو بھیج کر ہلاک کر دیں, اور کشتیاں بھنور میں پھنس جائیں, آندھی میں پھنس جائیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ لوگوں کو ہلاک کر دیں. ویعفو عن کثیر, اور کچھ لوگوں کو بچا لیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں. اس میں مثال صرف کشتی کی بھی ہے, لیکن پوری دنیا میں جب مصیبتیں آتے ہیں اس پہ آپ غور کیجئے. سیلاب آتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ قتل کرنے والا سیلاب آتا ہے, لیکن کچھ لوگ مر جاتے ہیں, کچھ لوگ بچ جاتے ہیں. اسی طرح زلزلہ آتا ہے, قتل کرنے والا زلزلہ, ہلاک کرنے والا زلزلہ, کچھ لوگ بچ جاتے ہیں, کچھ لوگ مر جاتے ہیں. آندھی آتی ہے, کچھ لوگ بچ جاتے ہیں, کچھ لوگ مر جاتے ہیں. اسی طرح دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بچا لیتے ہیں, کچھ لوگوں کو اس سے تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ کچھ لوگ اگر بچ جائیں تو بچنے کے بعد وہ دوسروں کو کہہ سکے کہ ہم تو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو مانتے تھے, لیکن کشتی جب سمندر میں ڈوب رہی تھی اس وقت ہمیں پتا چل گیا کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. وہ زلزلے کے وقت دیکھ لیں کہ سارے معبود عاجز ہیں, اللہ ہی بچا سکتا ہے, تاکہ بعد میں دوسرے لوگوں کو کہہ سکے کہ بھئی دیکھو ہم بھی بتوں کی پرستش کرتے تھے, لیکن زلزلے کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو ان کشتیوں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں، ویعفو عن کثیر، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے بچا لیتے ہیں، ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ ما لہم من محیص، کہ ان کے لیے اللہ کے سوا بچانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان مضامین کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اللہ تعالیٰ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت بھی بتلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ڈرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی رحمت کی طرف لپکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنه. اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.